أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آگے آیات ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء آیت نمبر 36 سے 50 تک دیکھیں گے. میاں بیوی کے ریلیشن شپ کی بات پہلے آ چکی, اب آ رہی یہاں پہ اور لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپس کی بھی بات, اور معاشرے میں اور بھی لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. دیکھیں, ایک سب سے پہلا انسٹیٹیوٹ ہے خاندانی یونٹ میں, ایک فیملی یونٹ میں سب سے پہلا ایک ریلیشن شپ کس کا بنتا ہے؟ ایک مرد اور عورت کا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کی اولاد ہوتی ہے, تو اب ایک اور ریلیشن شپ کیا پیدا ہو گیا؟ اولاد اور ماں باپ کا. پھر اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو بہن بھائیوں کا, تو رشتہ داری بن گئی. تو اس طرح آگے یہ یونٹ چلتا ہے. تو سب سے پہلا بیسک یونٹ, جو بیس, جو پلر یا جس کے اوپر ساری بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے, وہ ہے میاں بیوی کا تعلق. پہلے اس کو مضبوط کرنے کے لیے احکامات دیے گئے, اور آگے آپ دیکھیں گے اور جو معاشرے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہنے کے بھی طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے. لیکن سب سے پہلی بات کیا فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعبد اللہ, عبادت کرو اللہ کی, ایک اللہ کی عبادت کرو. ولا تشرکو بھی شیئا, اور تم اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک نہ کرو. ان اینی شیپ اور فارم کسی کو بھی شریک نہیں کرنا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حق کو بتایا گیا, کیونکہ سب سے بڑا حق ہمارے رب کا ہے ہمارے اوپر. کسی اور کا حق اللہ تعالیٰ کے حق سے اوپر نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے بات بتائی ہے کہ اس کی صرف اکیلے اس کی عبادت کرنی چاہیے. اور عبادت کے اندر کیا آتا ہے؟ عبادت کس چیز سے, یہ لفظ عبد کا بنا ہے. عبد کا لفظ کے اوپر آپ غور کریں, عین با دال سے, اور عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو. غلام, تو غلام کیا کرتا ہے؟ غلامی کرتا ہے, اور اس کا ایک مالک ہوتا ہے, ایسا ہی ہے نا. تو اب انسان دیکھے, جب اللہ تعالیٰ فرما رہے عبادت کرو اللہ کی, تو کیا مانا ہوا؟ سلیوری, غلامی. اور غلام جو ہوتا ہے نا, وہ تو یعنی ایک مجبوری کے تحت یا ایک دل میں گرج رکھ کے بھی, جیسے جو سلیوز ہوتے تھے اپنے مالک سے نفرت دل میں رکھ کے بھی غلامی کر سکتا ہے. لیکن عبادت میں کیا ہے؟ عبادت میں غلامی بھی ہے. اور کیسی غلامی؟ الٹیمیٹ لو کے ساتھ, بہت زیادہ محبت کے ساتھ, جو اطاعت ہے, جھک جانا ہے, تدلل ہے, اپنے آپ کو ذلیل کر دینا کسی کے سامنے, بالکل بچھا دینا, گرا دینا کسی کے سامنے, وہ عبادت ہوتی ہے. آپ اس کی یعنی ڈیپتھ میں جائیں نا, تو ہم تو ویسے کہہ دیتے ہیں اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت کرو. آپ دیکھو تو صحیح عبادت کا معنی کیا ہے, اور پھر اس کے بعد دیکھو کیا میں واقعی اپنے رب کی عبادت کرنے والی ہوں. میں بھی عبادت کرتی ہوں واقعی, جس طرح عبادت کا لفظ ہے کہ میرے اوپر میرا رب ہے اور نیچے میں ہوں, میں اس کی غلام ہوں, اس کی مرضی سے میری زندگی گزرے گی. کیا میں واقعی غلامی کا حق ادا کر رہی ہوں؟ اللہ اکبر. کیا میں واقعی اس طرح سے ہوں کہ جیسے الٹیمیٹ محبت کے ساتھ اطاعت کرنا, کہ میں واقعی اللہ تعالیٰ سے ایسے کرتی ہوں؟ غلام جو ہوتا ہے نا, وہ نوکر سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. غلام یہ نہیں کبھی کہہ سکتا کہ نہیں یہ تو میرا ٹائم ہے, میں 9 to 5 جاب کرتا ہوں, اس کے بعد نہیں میں کروں گا, یا یہ کام آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ میں ایک سیکٹری کا کام کروں گی, اب جو ہے نا آپ مجھے کہہ رہے جھاڑو دیں آفس کے اندر, تو میں تو جھاڑو نہیں دے سکتی اور میری تو ڈیوٹی کا ٹائم اوور ہو گیا. غلام یہ نہیں کہہ سکتا. غلام جو ہوتا ہے وہ 24/7 غلام ہوتا ہے, اس کا ٹائم کبھی اوور نہیں ہوتا. غلام جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ میں, مجھے آپ نے اس کام کے لیے رکھا ہے, مثلا میں اکاؤنٹنٹ ہوں تو میں صرف اکاؤنٹس دیکھوں گی, میں اور کام تھوڑی کروں گی, نہیں یہ میری ٹرمز آف امپلائمنٹ کے خلاف ہے, ایسا نہیں کہہ سکتا. وہ جو حکم مالک دے اس کو وہی کرنا, اور اگر مالک اس کو کوئی رہنے کے لیے جگہ دیتا ہے تو غلام یہ نہیں کہے گا اب یہ گھر میرا ہو گیا, وہ کہے گا مالک نے مجھے دیا ہوا, اسی کا ہے لیکن مجھے رہنے کے لیے دیا, میں رہ رہی ہوں اس میں. یہ جو ہمیں گھر دیا, کھانا دیا, پینا دیا, صحت دی, جسم دی, سب مالک کا ہے, ہم تو غلام ہیں. اس نے ہمیں دے دی تو ہم اونر بن کے بیٹھ گئے کہ ہم ہی اس کے مالک ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو چیز بھی غلام کے پاس ہوتی ہے نا اس کی ملکیت اس کے آقا کی ہوتی ہے. تو فرمایا عبادت کرو, یعنی بندے بن جاؤ, سلیو بن جاؤ. اب اس میں ٹوٹل اوبیڈینس بھی ہے اور الٹیمیٹ لو بھی ہے, دونوں چیزیں ایڈ اپ کریں تو عبادت بنے گی. ٹوٹل سبمیشن. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کام میں تو سبمٹ کروں گی اور یہ حکم میں نہیں مانوں گی, یہ نہیں آپ کہہ سکتے, کیونکہ وہ آپ کا رب ہے. رب اس نے آپ کو پیدا کیا, وہ آپ کا پرووائڈر ہے, وہ آپ کا سسٹینر ہے, وہ آپ کا کریئٹر ہے, سب سب وہ ہی ہے آپ کا. اللہ اکبر. تھوڑا سا اس میں گہرائی میں جا کے کبھی سوچئے گا کہ ہاں میں واقعی اللہ کی بندی ہوں, اس کی غلام ہوں, کیا میں واقعی عبادت کا حق ادا کر رہی ہوں. ہوم ورک ہے آپ کا, ہوم ورک سمجھ کے ہی کر لیں, ٹھیک ہے؟ میں واقعی عبادت کرتی ہوں, کہتی تو ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ٹھیک ہے؟ روز کہتی ہوں, اتنی دفعہ کہتی ہوں, جھوٹ بولتی ہوں یا سچ؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. شرک آتا ہی تب ہے جب اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِينُ سے آپ نکل جاتے ہیں, تب شرک آ جاتا ہے. جب آپ عبادت میں ملاوٹ کرتے ہیں تب شرک آ جاتا ہے. جب آپ اپنی مدد کے لیے, مدد اِیَّاكَ نَعْبُدُ اور اِیَّاكَ نَسْتَعِينُ کی اس سمجھ لیں ایک یہ دائرہ ہے نا, اس سے باہر چلے جاتے ہیں تو شرک ہے. شرک صرف یہ نہیں ہے, شرک جو شرک فی ذات ہے وہ تو ایک شرک ہو گیا نا, کہ بتوں کی پوجا کر لی یا کسی کو بیٹا بنا لیا, کسی کو بیٹی بنا دیا اللہ کی, وہ تو ایک شرک فی ذات ہے. شرک صرف اس صفات بھی ہوتا ہے, اور شرک فی صفات میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور کسی کو شریک کر دینا, اس کے علم میں سمجھنا کہ اس جیسا علم بھی کسی اور کے پاس ہے, غیب کا علم کسی اور کے پاس بھی ہے, رزق کوئی اور بھی دیتا ہے, زندگی کوئی اور بھی دے سکتا ہے, موت کوئی اور بھی دے سکتا ہے, میرا کام کوئی اور بھی بنا سکتا ہے, مجھے نفع اور نقصان کوئی اور بھی دے سکتا ہے, بھی یہ شرک ہے نا, اس کو بھی تو شریک کر لیا نا آپ نے. اور شرک فی الحقوق بھی ہوتا ہے, حقوق میں کسی اور کو شریک کر لینا, حق اللہ کا ہے صرف کہ اس کے آگے جھکا جائے, آپ کسی اور کے سامنے بھی جھکنے لگ گئے. حق اللہ کا ہے کہ صرف اس سے دعا کی جائے, آپ کہیں اور بھی جا کے دعائیں کرنے لگے. حق اللہ کا ہے کہ صرف اس کی گھر کا طواف کیا جائے, آپ کہیں اور بھی طواف کرنے لگے, یہ شرک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک نہ کرو, کسی کو بھی. شرک پہ انشاءاللہ ہم اور بات کریں گے, یہ تو ایسی چیز ہے کہ اب پتہ ہے آگے آیات آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے شرک کو نہیں معاف کرنا, اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اللہ جس کو چاہے معاف کر دیں. ہم جب اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِينُ کہتے ہیں نا, تو ہم دراصل یہ کہہ رہے تھے صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں, صرف اِیَّاکَ, اِیَّاکَ بہت میننگ فل ہے. ہم صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے نَعْبُدُ, ہم عبادت کرتے ہیں, لیکن پھر کسی اور کی بھی کر سکتے تھے, وَنَسْتَعِينُ اور ہم مدد مانگتے ہیں, لیکن یہاں پہ کیوں اِیَّاکَ آ گیا؟ اسی لیے نا وہ ایک شعر ہے, بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. دواروں سے امیدیں رکھنا اور اللہ سے نا امیدی, اور کفر کیا ہوتا ہے؟ جس کو پکارتے ہو اللہ کے سوا, کوئی ولی ہے, کوئی داتا ہے, کوئی غریب نواز, کوئی یہ تو سب شرک ہے نا. ان کی حیثیت تو ایسے ہی ہے جیسے پانی آپ کے سامنے پڑا اور آپ کہیں پانی میرے منہ میں آ کے گر جا, تو نہ تو وہ آپ کی بات سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ ان میں طاقت ہے، پانی نہیں آ سکتا۔ تو اسی طرح یہ اولیاء اللہ ہیں، ان میں طاقت نہیں ہے۔ کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا شعر، کوئی ایسی کہاوت جس میں غیر اللہ کے سے مانگنے کا تصور پایا جاتا ہو، وہ شرک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق جو انسان کے اوپر ہے وہ اس کے والدین کا ہے۔ کیوں ہے والدین کا حق سب سے بڑا؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، لیکن ذریعہ کون بنے؟ جو ذریعہ بنتا ہے نا انسان، اس کا بھی احسان مند ہو۔ سمجھ آئی بات؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ نے مجھے پیدا کیا، ان کا کیا ایسا کمال ہو گیا، سارے ہی والدین پیدا کرتے ہیں اپنے بچوں کو، تو کون سی انہوں نے بڑی بات کرتی؟ نہیں، وہ ذریعہ بنے اس لیے، وہ بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کیا ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہے، احسان حسن سے نکلا نا، حسین نون اس کا روٹ ہے، اچھا سلوک۔ اور حق سے زیادہ دینا بھی احسان ہوتا ہے، یعنی اگر والدین نیک سلوک کریں تو تب تو ان کے ساتھ نیک سلوک ہے ہی ہے، اگر وہ نیک سلوک نہیں کریں تب بھی نیک سلوک کرو، اگر وہ نیک ہیں تب بھی ان سے نیکی سے پیش آؤ، اگر وہ گناہگار ہیں، فاسق فاجر کافر ہیں، تب بھی ان سے نیکی سے پیش آؤ، یہ احسان۔ یہاں پہ یاد رکھیں، اطاعت کی بات نہیں کی گئی ہے، حسن سلوک کی بات کی گئی ہے۔ اطاعت کی اگر بات کی جاتی تو پھر تو کئی والدین مطلب کافر بھی ہو سکتے تھے کسی کے، یا دین سے دور بھی ہو سکتے تھے، یا ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اچھے بھلے گھروں کو اجاڑ دیں۔ تو اس لیے اطاعت نہیں، لو، کیئر، محبت، شفقت، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ان کے لیے مال لگانا، خدمت، ان کی خوشی کا خیال رکھنا، ان کے جذبات کو نہ کچلنا، ان کے آگے بلند آواز نہ کرنا، ان کو ڈانٹ کے چپ نہ کرا دینا، یہ سب احسان میں آ گیا نا۔ نائس ہونا، ایکسلنس کے لیول پہ جو کام کیا جائے نا وہ احسان ہوتا ہے۔ دیکھیں رویے یا سلوک دو تین طرح سے ہو سکتے ہیں، ایک ہے بہت اچھا سلوک کرنا، ایک ہے کبھی اچھا کرا کبھی نہیں کیا، اور ایک ہے نہ اچھا کرنا نہ برا کرنا۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ سے کہا جائے نا آپ ان سے اچھا سلوک کریں تو آپ کہتے ہیں میں کون سا برا کر رہی ہوں، تو یہ نہیں کہا گیا کہ برا نہ کرو، کہا گیا ایکسلنس کے لیول پہ سلوک کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، ایک ہوتا نا برا نہ کرنا، تو ہم کہہ سکتے ہیں برا نہیں کرتے، لیکن اچھے میں بھی بیسٹ، یہ حکم ہے، چوائس نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کبھی موڈ آیا میرا دل کیا تو اچھا کر لیا، اور دل نہ کیا موڈ خراب ہو گیا تو برا کر لیا، ایسا بھی نہیں، اس کی بھی نہیں اجازت۔ اللہ اکبر، ایک آدمی، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نوجوان تھے، انہوں نے کہا میں اپنے والدین کے لیے یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں بہت ساری باتیں، اور کیا یا رسول اللہ وہ جو بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ میری پرورش کی تھی اس کا مجھ سے حق ادا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں ہوا، اس لیے کہ تمہاری محبت اور والدین کی محبت میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ تم جب بیمار پڑتے تھے اور بالکل لاچار ہو جاتے تھے تو وہ تمہارے لیے صحت اور عمر کی دعا کرتے تھے، تمہارا علاج بھی کرتے تھے، رات رات بھر اٹھے بیٹھے رہتے تھے، تمہارے لیے کئی کئی راتیں جاگتے تھے، اور اللہ سے تمہاری لمبی عمر کی دعائیں کرتے تھے۔ اب جب ان کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا تو تم دل ہی دل میں یہ کہتے ہو اللہ ان کو سنبھال لے۔ تم ان کی درازی عمر کی دعائیں مانگتے تو، لیکن تم ان کی موت کی خواہش رکھتے ہو، منہ سے چاہے نہیں کہے، دل میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، اللہ اب ان کے اوپر رحم کر دے، جس کو ہم کہتے ہیں نا اللہ بس اب ان کے اوپر رحم کر دے۔ تمہاری محبت میں اور والدین کی محبت میں ایک یہ فرق ہے۔ تو یہ شاید اس وقت تک باتیں نہ سمجھ آئیں جب تک انسان اس اسٹیج پہ نہیں پہنچ جاتا، جب اس کے والدین ہوتے ہیں تو پھر شاید اس کو اتنا نہیں احساس ہوتا، جب وہ اس اسٹیج پہ پہنچتا ہے خود والدین بن کے، اس عمر پہ، خاص طور پہ بڑھاپے کی عمر پہ جب پہنچتا ہے، جب انسان صحیح ٹھیک ٹھاک جوان ہوتا ہے اس وقت بھی اتنا زیادہ وہ فیل نہیں کرتا، لیکن جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو تب اس کو زیادہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ क्या ये सलूक किया जाना और उसके साथ जो नरमी का अल्लाह ताला ने जैसे हुक्म दिया और जैसे नेक सलूक का हुक्म दिया, वो ज़्यादा इस चीज़ का हकदार भी हो जाता है, ज़्यादा इन नीड होता है, उसको ज़रूरत होती है उस वक़्त भी, जिस वक्त के वालदैन ऐसी उम्र को पहुँच जाएँ कि वो ऐसी बातें करने लगें जो कि इलॉजिकल लगें या वाकई वो सही नहीं है, तब भी उनकी बात तो नहीं माननी कि वो गलत बात कह रहे हैं, जो गलत बात ही करना शुरू हो जाओ, या वो कोई ऐसी चीज़ खाने पीने को मांग रहे हैं जो उनके लिए सही नहीं है और फिर आप कहें चलो वालदैन का हुक्म है चलो ये पूरा कर देते हैं, वो उनके लिए नुकसानदेह है, पूरी तो नहीं बात करेंगे लेकिन उनको झिड़केंगे भी नहीं, उनके साथ तब भी नाइस रहेंगे, वो बिल्कुल एक ऐसी बात करें जो कि यानी जुल्म की बात है या जो गलत बात है, तब भी आपका राइट नहीं है कि आप ऊंची आवाज़ करें या बदतमीज़ी पे उतर आएँ या झिड़कना शुरू कर दें। अक्सर देखा गया है जितना जो बच्चा जज्बाती केयर करता है ना पेरेंट्स की, उतना ही ज़्यादा वो उनको उसका इंतज़ार होता है, जो ज़्यादा मोहब्बत देता है, प्यार से बात करता है, क्योंकि इस उम्र में जाके बहुत ज़्यादा शायद उनको माल दौलत की ज़रूरत नहीं होती, केयर और हमदर्दी की ज़रूरत होती। हम नमाज में भी दुआ करते हैं ना, रब गफिर ली वली वालिदैया, तो अब हम कैसे दूर बैठे हुए क्या कर सकते हैं, बाज़ दफ़ा देखें दूर बैठे हुए भी आप वो काम कर सकते हैं या दुआएं ले सकते हैं जो करीब वाले नहीं ले सकते, करीब रहने में भी बाज़ दफ़ा रंजिश हो जाती हैं, तो दूर रह के भी आप रابطہ रख सकते हैं, उनसे बातचीत करें, अच्छी तरह करें, उनके दुख सुख को सुन लें और उनके दीन के मामले में खैर खाई कर सकते हैं। तो एहसान का लेवल, इस एक्सेलेंस के लेवल पे काम करना, वह भी दिल क़ुरबा और साथ रिश्तेदारों के, अब वालदैन से ही आगे रिश्तेदार शुरू होते हैं ना, मामू पुप्पी चचा खाला बहन भाई कज़न, ये सब रिश्ते जो हैं वो एक माँ बाप से आगे ये ब्रांचेज निकलती हैं, अब इनके साथ उसने सलूक, अब देखें हम सब कहेंगे बहुत मुश्किल काम है ये सारे, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वाकई नमाज़ पढ़ लेना आसान है लेकिन बाज़ दफ़ा वालदैन के साथ हुस्न सलूक या रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक कर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ासतौर पे जब हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या इलॉजिकल बातें करने लगे या ऐसी उम्र को पहुँच जाएँ कि उनका जहन ही नहीं अब काम करता, तो वो कभी ज़िदें करते हैं, कभी वो बात बे बात मूड ऑफ कर लेते हैं, कभी वो झिड़कना शुरू हो जाते हैं, तो उस सूरत में एहसान करना बड़ा मुश्किल होता है। रोज़ा रख लेना नफली आसान है, ये काम करना मुश्किल है, इसीलिए अल्लाह ताला ने इबादत के बाद यहाँ पे नमाज रोज़े का नहीं जिक्र किया, इनके साथ एहसान करो ये तुम्हें दुनिया में लाने का की वजह बने हैं, और रिश्तेदार ये भी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जाहिर है रिश्तेदार बाज़ दफ़ा आपको फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं, आप किसी और के साथ अच्छा सलूक करते हैं वो आपको थैंक यू बोल देगा, रिश्तेदार कहेंगे हाँ ठीक है कर लिया तो क्या हुआ, तुम्हें करना ही चाहिए था, लेकिन ये काम आसान कब हो जाएंगे, जब आप ये सोच लेंगे ना मैं गुलाम हूँ, मुझे गुलामी करनी है, मेरे आका का ये हुक्म है, और जब ये याद रखेंगे कि मेरा आका मेरे सर पे खड़ा है, समझ आ गई बात, टीचर सर पे खड़ा हो तो आप कैसा काम करेंगे, कैसी राइटिंग होगी आपकी, कैसा पेपर होगा आपका, और सर पे ना हो तो तब कैसी होंगे, तो जिसको ये पता है कि मैं गुलाम हूँ और मेरा आका मेरे सर पे खड़ा मुझे देख रहा है, खुद सोचें उसके मामलात कैसे नहीं दुरुस्त होंगे, क्योंकि उसने नंबर कहाँ बनाने हैं, हम सारों को नंबर बनाने का शौक होता है ना, कितना शौक होता है उसकी नज़र में मेरे नंबर बन जाएँ, उसके आगे मेरे नंबर बन जाए, नंबर बनाने के लिए खुशामदे भी करते हैं, नंबर बनाने के लिए लोगों की तारीफ़ें भी करते हैं, नंबर बना लूँ किसी तरह, अल्लाह कभी अपने रब की नज़रों में नंबर बनाने की कोशिश की आपने, उसको कर करके दिखाऊँ ऐसा है अच्छा कि उसकी नज़रों में मेरे नंबर बन जाए, जिसने सिंपल में बात, सबको मेरी बात समझ आ रही होगी, क्योंकि हम सब की ये कमज़ोरी होती है, जिसने अपने अल्लाह की नज़रों में नंबर बनाने हैं उसको ये काम करने पड़ेंगे, ओके, ये किसी इंसान का तकाजा नहीं है, कोई इंसान नहीं आपसे आस्क कर रहा, ये आस्क किसकी है, मालिक की, मालिक की है, ओनर की हमारे, जिसके हम गुलाम हैं। और गुलाम ये नहीं कह सकता नो ये नहीं, मैं ये नहीं, काम मेरे से होता। मैं आपको अभी क्या बताया, वो गुलाम जो है वो ये नहीं कहेगा कि मैं जेनेटर नहीं हूँ, मैं तो अकाउंटेंट हूँ, मैं तो इस कंपनी का सीईओ हूँ, मैं क्यों बाथरूम साफ करूँ। वो ये नहीं कह सकता, क्योंकि वो गुलाम है, वो एम्प्लॉई नहीं है। आप नौकर नहीं है, आप गुलाम है अल्लाह के। आप इनमें से पिक एंड चूज नहीं कर सकते। हाँ अल्लाह की इबादत को करूंगी, लेकिन वालदैन से एहसान मेरे से नहीं होता। मेरे वालदैन बहुत ही बस ऐसी बातें करते हैं, उनसे नहीं मेरे से हो सकता। अल्लाह अकबर। जिन रिश्तों को मेरे मालिक ने ऊपर रख दिया, उनको मैंने भी ऊपर रखना। ये समझ लें स्टेप्स हैं। सबसे ऊपर हक अल्लाह का, फिर उसके नीचे वालदैन, फिर जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे कम हक है, लेकिन हक सबका ही है कि सबके साथ एहसान किया जाए। अब कराबत दारों के साथ भी एहसान करना है, यानी वो बदसलूकी करें तब भी उनके साथ अच्छा सलूक करना है। बराबरी वाली बात यहां पे नहीं की गई कि अदल करो, इंसाफ करो, जैसा वो करें वैसा करो। वैसे बाकी चीजों में तो ये होता है ना, एक ने आपको थप्पड़ मारा, आप भी उसको उतना ही थप्पड़ मार सकते हैं, है ना। लेकिन यहां पे अदल नहीं है, एहसान है। एहसान उससे ऊपर का लेवल है। वो करें भी तो तुमने नहीं करना, वो बुरा कर रहे हैं ना, तुमने फिर भी नहीं करना। और इनसे उसने सलूक क्या होगा, एहसान क्या होगा। उनके साथ अच्छे रहना, उनके साथ रबते में रहना, उनसे ताल्लुक ना तोड़ना, उनके जज्बात का ख्याल रखना, उनके दुख सुख में काम आना। यहां पे भी आप ये लिख लें बात, ये नहीं कहा जा रहा उनसे बुरा मत करो। हम यही सब कहेंगे ना, मैं कौन सा अपने रिश्तेदारों से कुछ बुरा कर रही हूँ जो जो ये कहा जा, नहीं, बुरा करने से मना नहीं किया जा रहा, एहसान करने को कहा जा रहा है। अल्लाह अकबर। अच्छा यहाँ पे ये नहीं आया कि वालदैन के बाद अपने दोस्तों के साथ अच्छा करो। दोस्तों से तो सभी अच्छा कर लेते हैं, अल्लाह ताला को भी पता है हमारे लिए कौन सी चीजें मुश्किल हैं, है ना। दोस्तों से तो सभी हंस के बात कर लेंगे, सभी आगे बढ़ के गले मिलेंगे। ये हैं जो मुश्किल टेस्ट हैं, ये हैं जो मुश्किल पर्चे हैं। आप इसलिए कि आप अपने रिश्तेदारों को चूज नहीं कर सकते, दोस्त आपने खुद चूज किए हैं, इसलिए उनके साथ रखना आसान है। नहीं दोस्त पसंद आएगा तो आप छोड़ देंगे, कोई और नया दोस्त बना लेंगे। रिश्तेदार को ऐसे नहीं कर सकते, इसको छोड़ के दूसरा कोई और पिक कर लिया। अल्लाह अकबर। वल यतामा, और यतीमों के साथ भी एहसान करो। कितने एहसान की बात आई ना यतीमों के साथ पिछली आयात में। वल मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ। मिस्कीन कौन है, जो अपनी ज़रूरियात पूरी ना कर सके, हैंड टू माउथ हो, जो खुद से खड़ा नहीं हो सकता, समझ लें वो, यानी वो ऐसा है कि यानी अपनी कम हिम्मती की वजह से, हिम्मत नहीं है उसके अंदर कि अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाए, वो भी मिस्कीन। उनके साथ भी हुस्ने सलूक, ये नहीं कह सकते अब इनका हमने ठेका लिया है, अब हम ही इनके साथ करें। नहीं, उनके जज्बात का भी ख्याल रखना है और उनकी ज़रूरियात का भी। और ये नहीं कि कभी ख्याल आ गया तो कर लिया और फिर उसके बाद भूल गए तो भूले ही रहे। वल जार दिल कुर्बा, और पड़ोसी जो करीब है। अब इसमें दो चीज़ें आ गई, दो माने आ गए। नंबर वन कराबतदार का, दिल कुर्बा कराबतदार के लिए भी तो यही आया ना। और फिर नंबर टू माना क्या है, जो करीब है, बिल्कुल करीब रहता है, यानी जो आपका नेक्स्ट डोर नेबर है, जो सामने है, जो साइड पे है, उनके साथ भी जो हमसाया करीब हो। अब चूंकि ज्यादा ऐसा दौर आ गया कि बड़े बड़े घर हैं और रिवाज भी नहीं है इन मुल्कों में तो बिल्कुल भी, के किसी को भी देखा जाए उस दीवार के पार कौन रहता है, वो किस हालत में है, क्या उसका है, कुछ नहीं मालूम होता हमें। लेकिन अल्लाह ताला ने इनके हकूक रख दिए, इनके बारे में वेल इन्फॉर्म्ड रहना, इनसे रबते में रहना, इनके खुशी गम का ख्याल रखना, इनके साथ गिफ्ट्स का तबादला करना, ये सब इसमें आ जाता है इनके साथ एहसान करने में। और अगर रिश्तेदार पड़ोसी है तो उसके दो हकूक हैं, एक रिश्तेदारी का और एक पड़ोसी होने का, ये दो हकूक हो गए। और अगर मुसलमान भी है, तीन हकूक हो गए। کے حقوق بھی اس مطابق ہوں گے جیسا کسی کا یعنی وہ اسٹیٹس کہہ لیں یا جیسے وہ ہوگا. اور پھر والجارن جنوبی اور ہمسائے اجنبی. اب ہمسائے اجنبی میں کون آ گیا؟ جو تھوڑا سا ہٹ کے رہتا ہے, ٹھیک ہے, جنب, جو یا رشتے دار نہیں ہے. ایک تو تھا نا رشتے دار, جو رشتے دار نہیں ہیں, یا ذی القربا میں وہ بھی آ سکتے جو مسلمان ہیں, اور جار الجنوب میں آ سکتا ہے جو غیر مسلم ہے. ہم سوچتے ہیں کہ صرف مسلمان ہمسایوں کا حق ہے, غیر مسلم ہمسایوں کا حق بھی آ گیا. ہمسایہ, دیکھیں ہمسایہ کو ذرا لکھیں, توڑ کے لکھیں ذرا, ہم اور سایہ, یہ لکھیں ہم سایہ, کیا بنتا ہے, کیا بنا, کتنی قربت کا تعلق ہے نا, جو سایہ ایک ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اتنے حقوق رکھ دیے, اتنے حقوق رکھ دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام آئے میرے پاس اور انہوں نے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کی, اتنی تاکید کی, اتنی تاکید کی کہ مجھے ایسے لگنے لگا کہ پڑوسی کو وارث بھی بنا دیا جائے گا, اتنی زیادہ یعنی تاکید تھی. اور ایک حدیث ہے جو اتنی لرزا دینے والی ہے, اتنی ہمارے لیے ڈرا دینے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا, واللہ واللہ فلاں شخص مومن نہیں ہو سکتا. تین دفعہ یہ فرمایا, واللہ فلاں شخص مومن نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کرام کانپ گئے کہ کس بدبخت کی بات ہو رہی ہے کہ تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ فلاں شخص مومن نہیں. فرمایا وہ جس کی ایزا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہ ہو, یعنی یہ تکلیف پہنچا رہا ہے اپنے پڑوسی کو, اس کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے, کبھی اس کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائے, کبھی لڑنے کھڑا ہو جائے ایسے, کبھی بات بات پہ ستائے, کبھی اس کے گھر کے آگے کوڑا پھینک دیتا ہے, کبھی مثلا اپنی گاڑی وہاں پہ کھڑی کر دیتا ہے, مثلا کبھی اتنی اونچی میوزک لگا لیا کہ جو ہے نا پڑوسی ڈسٹرب ہو رہا ہے, یا اپنی دیوار اتنی اونچی کر دی پڑوسی کی دھوپ رک رہی ہے, یا اذیت کسی طرح بھی پڑوسی کو دیتا ہے, یا اس کا کتا ہے تو وہ اتنا بھونکتا ہے کہ پڑوسی کی نیند خراب ہو رہی ہے. تو کوئی بھی اذیت ہو سکتی کسی طرح کی بھی. یعنی وہ یہ اتنا بدنصیب ہے کہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا, اور ایک دفعہ نہیں قسم کھائی, تین دفعہ فرمائی کہ اس کی تکلیف کی وجہ سے اس کے پڑوسی چین میں نہیں ہے, یہ اس کو چین نہیں لینے دیتا اپنے شر سے, اپنی تکلیفوں سے, اور تکلیف کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے. ایک اتنی پیاری حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو دوسروں کے دلوں میں خوشی داخل کرے. اللہ اکبر, یہ کہ یہ ایسے ہم اس ایک حدیث کو ہی پکڑ لینا کہ میں نے اپنے اللہ کی فیوریٹ بننا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو دوسروں کے دلوں میں خوشی داخل کر دے. سبحان اللہ, اس کی وجہ سے لوگوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں. ایک وہ ہے نا جس کی وجہ سے پڑوسی بھی چین میں نہیں ہے, اور ایک وہ ہے جو لوگوں کے دل خوش کر دیتا ہے. اور وہ تو آپ سب کو ہی حدیث پتا ہوگی کہ جب صحابہ کرام نے آ کے شکایت کی تھی, بتایا تھا ایک عورت کے بارے میں کہ وہ تہجد گزار ہے, نمازی ہے, سب ہے, لیکن بڑی یعنی عبادت گزار ہے, لیکن اس کی پڑوسی اس کے شر سے, اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے, پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی ہے, ٹھیک ہے. اور آن دا ادر ہینڈ ایک ایسی عورت کا بتایا جو فرض نماز روزہ وغیرہ کرتی ہے لیکن پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ہے. تو بعض دفعہ ہم اس پہ تو بڑا زور دیتے ہیں, تہجدیں بھی ہو رہی ہیں, نفلیں بھی ہو رہی ہیں, تسبیحیں بھی بہت ہو رہی ہیں, اور پڑوسی کو شر پہنچا رہے ہیں. اچھا آگے دیکھیں, وہ صاحبی بل جمب, اور ساتھی کو پہلو کے, پہلو کا ساتھی مطلب سائڈ کا ساتھی. اب سبحان اللہ اتنا واسٹ ہے نا یہ سارا کہہ کے, ایک میں نے آپ کو دیکھیں بتا دیا دور کا پڑوسی, قریب کا پڑوسی, رشتہ دار پڑوسی, غیر رشتہ دار پڑوسی, مسلمان پڑوسی, غیر مسلم پڑوسی. دیکھیں یہاں پہ سبحان اللہ یہ نہیں کہا گیا غیر مسلم پڑوسی اس کے ساتھ کوئی رکھنے کی ضرورت نہیں, تمہارے دشمن ہے وہ, نہیں. سبحان اللہ کہ یعنی پڑوسی چاہے غیر مسلم ہے تب بھی اس کا آپ کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ آپ اس کی بھی احسان کی اس کے ساتھ رویہ رکھیں. और कौन सा पहलू का साथी, यानी जो आपके साथ रहने वाला, यानी जरूरी नहीं है आप उसके साथ कोई दिली ताल्लुक हो, लेकिन वो कुछ देर यानी आपके साथ रहे, कुछ देर आपके साथ रहे। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, जो सफर में आपके साथ बैठा हुआ है, जो कहीं आप गए हैं वहां पे आपके साथ है। ये देखें, एक तो होता ना जहाज में 8-8, 10-10 घंटे 6-6 घंटे हम किसी के साथ बैठे हैं, वो भी आ गया साहिबी बिल जम्ब। और दूसरा कुलीग भी हो सकता है आपका, ऑफिस में करीब साथ बैठता है आपके, वो भी हो सकते हैं, क्लास फेलोज भी हो सकते हैं। तो यानी जिनके साथ आपका इस तरह का रिलेशनशिप है कि अच्छा, बाज़ उलमा ने इसमें बीवी भी मुराद ली है, वो भी पहलू के साथ ही है ना, साइड पे होती है, सोते साथ साथ है ना दोनों, इसकी साइड पे औरत है, उसके साथ भी एहसान। तो इसमें बहुत इतना वास्ट मीनिंग हो सकता है ना। आप हज के ग्रुप में गए, आपके साथ जो लोग थे, तो जो भी आपके साथ वाले हैं, आप सड़क पे जा रहे हैं तो आपके पहलू में कौन है, और जो लोग जा रहे हैं उनका भी हक है आपके ऊपर। अल्लाह अकबर, ये 8 हकूक यहाँ पे बताए गए हैं। मैं सोचती हूँ कि रह कौन गया बाहर, कोई भी नहीं रह गया, सब के साथ ही। अगर मुसलमान को तो ये अहकामात दिए गए हैं, और हमारे रवैये क्या हैं, कोई सलाम कर ले तो पहले हम गौर से देखने लगते हैं, कौन है ये जो मुझे सलाम कर रही है, ना जान ना पहचान, कोई पहचान है इसके साथ मेरी, और ये काफिर हैं, हम इनसे बातें क्यों करें, तो है ही इनके ऊपर तो लानत पड़ी हुई है, इनके साथ तो अच्छी तरह बोलना ही नहीं, हमारा तो दिन मना करता है, इनके साथ तो हमने कोई ताल्लुक ही नहीं रखना। कुरान क्या कह रहा है और हमारे रवैये क्या हैं, जरा देखें जरा कितना बड़ा कंट्रास्ट है। फिर ट्रैफिक में जा रहे हैं, किसी को रास्ता देना हमारे लिए कितना मुश्किल होता है, हालांकि वो भी ये इस कैटेगरी में आ गए साहिब बिल जम्ब, लोगों को गालियां दे रहे हैं जब वो आपका रास्ता काट के आपके आगे आ जाए। लोग कितना ज़्यादा सड़क के ऊपर किस कदर यानी बदतमीज़ हो जाते हैं, अंदाज़ा करें, इशारे करते हैं बुरे। तो हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है, चाहे सफ़र का साथी, अच्छा फिर मजलिस के अंदर जो आपके साथ बैठा है वो भी आपका साथी है, पहलू का साथी। अब हम क्या करेंगे, कोनियाँ निकाल के बैठ जाएंगे, ये जगह ना ज़्यादा ले लो, सीट पहले ही लेके वहाँ पे पर्स रख देंगे, किसी को आता देखेंगे पहले ही पर्स रख देंगे, कोई बैठ ना जाए। अल्लाहु अकबर, सारी का अगर खुलासा करें ना, बी नाइस टू पीपल, ये है बस इसका खुलासा। लेकिन ये अखलाक हमारे अंदर से रुखसत हो चुके हैं, हम ना गैर मुस्लिम ना मुस्लिम किसी के साथ भी नहीं अच्छे अखलाक के साथ पेश आना चाहते। आप देखें सीटों के ऊपर कितना बड़ा झगड़ा खड़ा होता है, मेरी सीट है, उठो यहाँ से, यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, खुले होके बैठ जाना ऐसे कि दूसरे को तकलीफ हो। जब मजलिस के अंदर जमीन पे बैठे हुए हैं तो ऐसे चौड़े होके बैठना कि दूसरे को जगह ना मिले, दूर से ही देख के वो कहे कि यहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं है। इवन मस्जिद तक में, मस्जिद में भी नहीं हमें अखलाक आते कि जब बहुत रश होता है तो आपने देखा होगा कि लोगों के तेवर चढ़ने शुरू हो जाते हैं, पारे भी उस मुताबिक चढ़ने लगते हैं कि यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे क्यों बैठ रहे हैं, घुस क्यों रहे हो। तो पहलू के साथी के साथ भी एहसान, एहसान करने का हुक्म। एक ही आयत तो हमें पूरा इस्लाम सिखा देती है। हमने अपने दिलों के अंदर कितनी नफरतें पाली हुई, तो उनके भी जो जो इस तरह के हमारे साथी हैं उनके भी आराम का ख्याल रखना। ये नहीं है कि उसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, अपनी कोनी से चाहे पहुंचा रहे हैं, चाहे अपनी ज़ुबान से पहुंचा रहे हैं, चाहे अपनी फेशियल एक्सप्रेशन से पहुंचा रहे हैं, इनके साथ भी अच्छा सलूक करना, इनका भी ख्याल रखना। सफ़र के साथी हैं तो दूसरे का ख्याल रख लें, कुछ खा रहे हैं उसको भी पूछ लें, सड़क पर जा रहे हैं उसको रास्ता दे दें। वो अपने सबील और मुसाफिर, मुसाफिरों से उसने सलूक करो। लोग कहते हैं आज तो बड़े आरामदेह सफ़र हो गए, होटल हैं, ये हैं, वो हैं, आज मुसाफिर की क्या वो है। नहीं, मुसाफिर आज भी मुसाफिर है। आपने देखा जब आप सफ़र पे जाते हैं तो क्या हाल हो जाता है, और आजकल तो सफ़र इतने मुश्किल हो गए, पहले ज़माने में मुश्किल थे, आज भी मुश्किल हैं। लोग ये ना कहें नहीं जी कम्फर्टेबल, جب آپ کو جوتے اتار کے رکھنے پڑتے ہیں, جب آپ کی تلاشی لی جاتی ہے, جب آپ امیگریشن پہ کھڑے ہوتے ہیں, کیا سفر مشکل نہیں ہو گئے؟ لوگ واقعی لٹرلی کانپ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہونا ہے, اب اترنا ہے تو ہمیں کیا پوچھ پڑتال ہماری کی جائے گی. تو مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک, جب خاص طور پہ جب آپ خود بھی مسافر ہیں اور دوسرے بھی مسافر ہیں, اس وقت ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وما ملکت ایمانکم, اور جن کے مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ. اب سب سے پہلے تو اس میں غلام لونڈیاں آ گئے, لیکن اس کے علاوہ آج اگر آپ کے پاس غلام لونڈیاں نہیں ہیں تو کیا اب آپ اس سے بری ذمہ ہو گئے؟ نہیں, ابھی بھی آپ کے انڈر کون ہیں بتائیں؟ آپ کے نوکر تو آپ کے انڈر ہی ہیں نا, ان کے ساتھ اس نے سلوک. اسی طرح اگر آپ نے کوئی پیٹس رکھے ہیں ان کے ساتھ احسان, ان کی خوراک کا خیال رکھنا, ان کی چیزوں کا خیال رکھنا, ان کے یعنی ویل بینگ کا خیال رکھنا. تو یہ سب آپ کے انڈر ہیں, جو بھی آپ کے انڈر آتا ہے, چاہے وہ انسان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو, چھوٹے بچے ہیں. تو دیکھیں رہ ہی نہیں کوئی گیا باہر. اگر انسان ان ساروں کے حقوق ادا کرنے لگے, مجھے بتائیں کہاں گنجائش نکلتی ہے ہمارے لیے کہ ہم کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کریں. اور فری ہینڈ ہم اپنا سمجھ لیتے ہیں, جب خاص طور پہ کافروں کے ساتھ, غیر مسلموں کے ساتھ, مشرکین کے ساتھ معاملہ آتا ہے نا, اس میں تو ہم سمجھتے ہیں اللہ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو مرضی کریں. یہ کس نے کہا؟ قرآن تو پڑھو. یہود سے اللہ تعالیٰ نے یہی میثاق لیا تھا, یاد ہے آپ کو سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا, یہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہی میثاق لیا تھا, اور اسی میں بھی والدین کا, رشتہ داروں کا, مسکینوں کا, ان کا اس میں بھی ذکر تھا اسی طرح, اور ہم سے بھی لیا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتا دیا, سب نے منہ موڑ لیا سوائے بہت کم کے, اور آج ہم بھی منہ موڑے ہیں. قیامت کے دن جو سب سے پہلے جھگڑا آئے گا نا, وہ دو پڑوسیوں کا ہوگا, دو پڑوسیوں کا. اور پھر یہ دیکھیں یہاں پہ جو ماں ملکت ایمانکم, اس میں میں خاص طور پہ جو بات کہنا چاہتی ہوں کہ ویسے تو حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خود کھاؤ وہ اس غلام کو کھلاؤ, لونڈی کو, جو خود پہنو وہ اس کو پہناؤ, اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ لو. اگر کام اس کے اوپر اتنا بھاری ڈال دیا تو خود بھی ساتھ شامل ہو, یہ نہیں کہ اس کو کہ تم یہ کرو وہ کرو خود آپ بیٹھے. اچھا ویسے ہم کتنے سبحان اللہ, جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ تو ہمارے پاس زیادہ تر نوکر نہیں ہوتے, لیکن آپ اپنے ملکوں میں جہاں پہ دیکھیں کہ جہاں پہ بیگمات ساتھ مل کے بیٹھتی ہیں تو ایک ٹاپک ضرور ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے نوکروں کی برائیاں کرنے کا, انہوں نے یہ کر دیا, نوکر نے وہ کر دیا, وہ کر دیا, اس کو تو بس آرام کرنا اچھا لگتا ہے. اچھا اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے صرف اپنے آپ کو اس نوکر کی جگہ رکھ لیں اور اس نوکر کو اپنی جگہ بٹھا دیں, پھر دیکھیں ہمیں تو ہر ٹائم ہی آرام کرنے کا شوق ہوتا ہے, تھوڑا سا بھی موقع ملے تو ہم لیٹ جائیں, تھوڑا سا موقع ملے ہم تو ہم بس فارغ بیٹھیں, لیکن اس کو ہم کیا چاہتے ہیں, یہ کبھی فارغ نہ ہو. ایک کام ختم ہو تو دوسرا اس کو دے دو, فارغ کیوں ہے, یہ آرام کیوں کرے. اور جب بھی ہم نے اسے بات کرنی ہے غصے سے بات کرنی ہے, اچھی طرح بات کرنے کی کیا ضرورت ہے, ورنہ بہت بگڑ جائیں گے. اللہ اکبر. لیکن واقعی اگر ہم ان کی جگہ ہوں, ہمارے اندر کیا ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم بیگم بن کے بیٹھ گئے اور کوئی نوکر ہے, بتائیں کیا اس میں ایسی کمی کہ وہ نوکر کھڑا ہو گیا اور آپ کوئی ایسی شہنشاہ چیز تھے کہ آپ تخت پہ بیٹھے ہیں. اللہ چاہتا تو اس کی جگہ آپ کو کر دیتا اور آپ کی جگہ اس کو کر دیتا, لیکن ہم یہ باتیں بھول جاتے ہیں نا, ہم یہ باتیں بھول جاتے ہیں کہ میں بھی کسی کی غلام ہوں, یہ تو میری غلام ہے, میں بھی تو کسی کی غلام ہوں, اور وہ رب بھی میرے ساتھ ایسا کرنے لگے. میں تو دن بھر آرام کرتی نہیں تھکتی, وہ بھی مجھے کہے کہ تم سارا وقت کھڑی رہو اور میری عبادت کرتی رہو اور نمازیں پڑھو اور یہ کرو, تو میں کیا کروں گی. وہ تو رب ہو کے بھی اس طرح سے نہیں کرتا میرے ساتھ سلوک جو میں ایک انسان ہو کے انسان کے ساتھ کرتی. اللہ اکبر. بخاری میں ایک حدیث کہ جب تم میں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ اگر ساتھ بٹھا کر نہیں کھلاتے تو کم از کم اسے لقمہ دو لقمہ دے دو، خیال کرو کہ اس نے پکانے کی گرمی اور تکلیف اٹھائی ہے۔ اب یہ ہے کہ اول تو اب دیکھیں سبحان اللہ، یہ جو افریقن لوگ ہیں، کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا، اس بڑی حیران ہو رہی تھی، وہ کہتی ہے آپ لوگ اپنے نوکروں کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا کے کھلاتے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ہم سب گھر والے نوکر سمیت ان کو، ہم ایسا نہیں سمجھتے کہ اس کو الگ جاؤ تم ادھر بیٹھو، ایسے نہیں کرتے، اس کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ صوفے پہ بھی ساتھ بیٹھ جائے۔ تو اگر ساتھ نہیں بھی بٹھا سکتے تو کم از کم اس کو لقمہ دو لقمہ تو دے دو کہ دیکھو اس نے یہ چیز پکانے میں گرمی اور تکلیف سہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ گوشت پکایا ہمارے لیے تو تم اپنے لیے دال پکاؤ نا، وہ تمہارے لیے گوشت ہمارے لیے، اس میں سے بھی اس کو دو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک بڑی زبردست حدیث ہے مسلم میں، حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک مرتبہ اپنے داروغہ سے فرمایا کہ کیا غلاموں کو تم نے ان کی خوراک دے دی، کھانا دے دیا؟ اس نے کہا ابھی تک تو نہیں دیا۔ فرمایا جاؤ دے کے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو یہی گناہ کافی ہے کہ جن کی خوراک کا وہ مالک ہے ان سے روک رکھے۔ سمجھ آئی بات؟ جن کی خوراک کے آپ مالک ہیں، یعنی آپ نے ان کو دینا ہے، جب تک آپ نہیں ڈال کے دیں گی وہ تو نہیں لے سکتے، چاہے وہ آپ کے پیٹس ہیں، آپ کے گھر میں کوئی جانور رکھے ہوئے، یا آپ کے نوکر ہیں، اگر ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خود ہانڈی میں سے نکال کے لے لیں، جب تک آپ ڈال کے نہیں دیں گے وہ نہیں لے سکتے۔ اتنا ہی گناہ تمہارے لیے کافی ہے، یعنی اتنا بڑا یہ گناہ ہے، کبھی اس پہ غور کیا؟ اتنا ہی گناہ تمہارے لیے کافی ہے کہ آپ اس کو جس کے آپ خوراک کے مالک ہیں اس سے روک رکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارا ماتحت کر دیا، بس جس کے ہاتھ تلے اس کا بھائی ہو، بھائی ہو، جس کے ہاتھ کے نیچے اس کا بھائی ہو، یہ بھی تمہارا بھائی ہے، یعنی اسے اپنے کھانے سے کھلائے اور اپنے پہننے سے پلائے، اور ایسا کام نہ کرے کہ وہ عاجز ہو جائے۔ اب وہ بےچارے چاہے بیمار ہیں چاہے بخار ہیں، نہیں تم نے کام تو کرنا ہے، چھٹی کیسے تم کر سکتی ہو؟ اگر کوئی ایسا ہی مشکل کام آ پڑے تو خود بھی اس کا ساتھ دے۔ اب وہ گرمی میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم اس کو اسی کا تو پے کر رہے ہیں، جائیں جا کے کرے، اب سارا دن پکاتی رہے، ہم اے سی میں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کہاں کہاں ان چیزوں کا جواب دیں گے تیرے آگے، کس کس حق کا ہم جواب دیں گے، ہم تو کتنے پیچھے ہیں۔ اور اسٹل مجھے حیرت ہے ان لوگوں کے اوپر جو آ کے میرے سے پوچھتے ہیں ہم نے سارا کچھ تو کر لیا، اب ہم نے اور کیا کرنا ہے، سب کچھ ہی بےچارے کر چکے ہیں، اب وہ آ کے ان کو پوچھنا پڑ رہا ہے کہ اور کیا کریں، یعنی یہ ساری آیات آپ کے سامنے سے کیا اوجھل ہے؟ کن کا پوری طرح ہم ان میں سے حق ادا کر پائے ہیں ابھی تک؟ کسی کا بھی نہیں۔ ہم تو عبادت بھی اللہ کی صحیح طرح نہیں کر پا رہے۔ کسی نے سوال کیا کہ حج کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ اور کیا کروں، اب تو میں نے سارا کچھ ہی کر لیا، اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے جاہل ہیں۔ اگر ہمیں کچھ اندازہ ہوتا کہ ہمارے اوپر کس کس کے حقوق ہیں تو ہم کبھی بھی یہ بات نہ سوچتے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ ابھی یہ عجیب بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا اس سے جو اکڑنے والا اور فخر کرنے والا۔ ابھی پہلے تو بات آ رہی تھی حقوق العباد کی، ایک دم یہ کیوں آ گئی بات کہ جو اکڑنے والا اور فخر کرنے والا؟ کیا تعلق ہے اس چیز سے اس کا؟ ہمسایوں کے حقوق دو، والدین کے دو، رشتہ داروں کے دو، جو آپ کے انڈر ہیں ان کے دو، ان سب کے حقوق دو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو محبت نہیں ہے ایسے لوگوں سے جو خود پسند ہیں۔ مختال میں کون کون آ جاتا ہے؟ جو اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے، شیخیاں مارتا ہے، ڈینگے مارتا ہے۔ اور فخور کون ہے؟ فخار بتایا نا، فخر سے، فخارا سے ہے نا، فخار کھنکتی مٹی، تو یہ کھنکتا رہتا ہے، بس بجتا رہتا ہے ہر وقت، اس کو ڈینگے مارنی ہے کہ بھائی اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا۔ یہ کون، اس کی بات کیوں آ گئی؟ इसलिए कि यही तो रीजन बनता है जब इंसान, कब नहीं इंसान ये सारे हकूक अदा कर सकता, जब वो मुख्ताल और फखूर होता है, जब उसके अंदर फखर है, जब उसके अंदर अकड़ है, अब वो खुद को बड़ी चीज समझता है, तो वो क्यों कहेगा मैं क्यों हमसाए को देखूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी भी, अब मैं इतनी बड़ी चीज, और ये मेरे नौकर ही तो इस काबिल ही है कि ये मेरा नौकर बने, ये डिजर्व करते हैं, इनका और काम क्या है, और वालदैन इन्होंने कौन सा हमारे ऊपर कोई एहसान कर दिया कि हमारे साथ कोई अच्छा किया या इस तरह, इनका काम था, और रिश्तेदार हम इनके नीचे लग जाए रिश्तेदारों के, अब हम इतना अपने आपको गिरा लें, मैं क्यों ऐसा करूं। ये मुख्ताल और फखूर, जब इंसान में ये दो क्वालिटीज आ जाती हैं तो वो कोई हकूक नहीं इनमें से दे सकता। अपने आप को हम देखें, हम कहीं खुद पसंद तो नहीं है, हम कहीं कहीं फखूर तो नहीं है कि मुझे बस अपनी तारीफें पसंद आती हूं, मैं खुद को समझती हूं कि चाहे अच्छा, ये चीज ये नहीं है कि कोई एक वजह से हो कि मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए, कोई भी वजह हो सकती है फखर की, चाहे वो इल्म भी हो सकता है उसके ऊपर ही आपको बहुत फखर है, या अपनी नेकी हो सकती है, या अपना हुसन हो सकता है, या अपना खानदान हो सकता है कि मैं बस हर टाइम यानी मेरा खानदान ऐसा, मैं ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे बाज़ लोगों को तो ऐसा लगता है कि उनके बच्चे बस फरिश्ते हैं, हर वक्त उनकी तारीफें, हर वक्त और हर वक्त अपनी तारीफें, इंसान जो सुनने वाला था उसको लगता है कि हम तो सबसे ही बुरे हैं भाई, क्या ही बात है। तो ऐसे लोग बस हर टाइम अपनी तारीफें, फखर, अकड़, अकड़ जाहिर है कोई चीजों के ऊपर अकड़ते होंगे ना, तो गुलाम तो अकड़ सकता ही नहीं है, हर वक्त दूसरों से शिकायत रहती है उनको, इसलिए दूसरों से शिकायत रहती है क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हैं, लोग उनको बुरे लगते हैं, ये यहाँ पे क्यों बैठ गई है, ये क्या है, मैं ये इसके लिए नहीं जगह, ये तो मेरी दोस्त के लिए मैंने जगह रखी हुई, दूसरों की तरफ इशारे करने और दूसरों को बस हकीर समझना, क्योंकि वो खुद अपने आप को बड़ी चीज समझ रहे होते हैं ना, वो देखो वो फलानी कैसी और फलां कैसी, उनको सारे लोग नीचे नजर आते हैं, किसी को खातिर में नहीं लाते, लोगों को उनके रंग, उनकी गाड़ियों, उनके पहने हुए ब्रांड नेम से तोलते हैं, जो उनके मुताबिक होता है उससे बात करते हैं, किसी की तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। अब आप देख लें कि क्या ये इन सिफात में से कहीं मेरे अंदर तो कोई नहीं है, सोचते हैं जिसको अल्लाह ताला फरमा दें कि अल्लाह ताला को इससे मोहब्बत नहीं है, अब उसके बाद वो नमाजें पढ़ता रहे, उसके बाद वो ज़कात दे रहा है, सदका कर रहा है, या जो भी और भी कोई चीज़ कर रहा है, तो अल्लाह ताला को मोहब्बत ही नहीं है अकड़ने वाले, फ़ख्र करने वाले से। जब तक हम अपने अंदर से ये दो चीज़ें नहीं निकालेंगे ना, उस वक़्त तक इंसानों से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते, ना इबादत सही से हो सकती। अपने आप को जो दूसरों से बेहतर समझता है, आप अपने आप को देखें कि क्या मैं अपने आप को दूसरों से बेहतर समझती हूँ, ऐसा बंदा अल्लाह का पसंदीदा नहीं है, चाहे वो खुद अपने आप को कितना ही समझे बड़ा, लेकिन अल्लाह के हाँ वो जलील है। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लदीन यबखलून व यअमुरून अन्नास बिलबुख्ल, वो ऐसे लोग हैं जो बुख्ल से काम लेते हैं, बुख्ल मैंने आपको बताया ना कि क्या चीज़ होती है, जहाँ पे आपने स्पेंड करना है वहाँ पे नहीं स्पेंड करते। हदीस में है कि कौन सी बीमारी बुख्ल की बीमारी से बढ़ के है, लोगों बखीली से बचो, इसी ने तुम्हारी अगलों को तख्तो ताराज कर दिया, और इसी के बायस इनसे कताए रहमी हुई और फिस्को फजूर हुआ, ऐसे बुरे काम बुख्ल की वजह से हुए, तो वो खुद भी बुखल करते हैं, दूसरों को क्यों बुखल करने का कहते हैं कि तुम भी ना खर्चो, क्यों, इसलिए कि उनको डर लगता है कि अगर दूसरे खर्च करने शुरू हो गए तो फिर हमें वो कहेंगे कि तुम भी तो खर्च करो, तो इसलिए ना खुद हकूक अदा करते हैं, ना इन सारों पे स्पेंड करते हैं जिनके पीछे जिक्र हो चुका, ना रिश्तेदारों पे, ना हमसायों पे, ना वालदैन पे, ना अल्लाह के रास्ते में कुछ स्पेंड नहीं करते, और दूसरों को भी कहते हैं मत करो, تم نے دیکھا نہیں اکانومی کتنی خراب چل رہی ہے, آج کل جاب تو مل نہیں رہی, تو تم ایسے ہی اتنا, ان کا تو کام ہی یہی ہے, تو روز مانگنے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیوں دیتے ہو؟ تو یہ ان کا ایک ٹیکٹک ہے لوگوں اپنے آپ کو ایکچولی سیو کرنے کے لیے, اور تاکہ لوگ ہمیں بھی نہ چیپ کہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی ملامت کریں. اور یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلی, اور کیا کرتے ہیں, چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا نا اس کو کیوں چھپاتے ہیں؟ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے تو لوگ مانگیں گے, لوگ کہیں گے آپ کچھ ڈونیٹ کریں. جی اب آپ دیکھیں حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر اپنی نعمت انعام فرماتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا اثر اس پر ظاہر ہو. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہوئے پیسے تو آپ کے کپڑے کم از کم ڈھنگ کے ہونے چاہیے, آپ کے پاس جو یہ ایسے نہ لگے کہ بالکل فقیر نہیں ہے, جیسے بنیے ہوتے تھے ہندوؤں کے اندر وہ ایسے فقیروں والا رہتے تھے تاکہ کوئی لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے, بالکل فقیری حالت میں کنجوس اتنے ہوتے تھے نا. تو یہ اپنے اوپر بھی اس لیے چھپاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم یہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ان سے کیا مانگنا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے, آئے بس ہمارے اوپر تو یہ خرچے ہیں وہ خرچے ہیں کیا کریں کیا کریں, حالانکہ اچھے بھلے ہوتے ہیں لیکن چھپاتے ہیں اس طرح اپنی, یعنی جو ان کے پاس پیسہ ہے نا اس کو اس طرح یہ خرچہ وہ خرچہ, بس تنگی چل رہی ہے, بس ایسے چل رہی ہے. اب اس طرح سے انہوں نے ہائیڈ کر لیا کہ جو ہمارے پاس ہے دوسرا مانگ ہی نہ لے. اب دوسرا بےچارا کہے گا کہ ان سے کیا کہنا, یہ تو بےچارے خود اتنے پسے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا, اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. اچھا کیوں ان کو کافر کہا گیا؟ انہوں نے کفران نعمت کیا ہے نا, نا شکرے لوگ ہیں یہ, اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے اور یہ ہر وقت روتے رہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں, تاکہ اسپینڈ نہ کرنا پڑے, نہ رشتہ داروں کو دینا پڑے, رشتہ داروں کے سامنے بھی رونا روتے رہنا, بس ہمارے تو حالات ہی اتنے خراب ہیں, ہمارے تو پورا ہی نہیں پڑتا, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب رشتہ دار کہے گا اچھا ظاہر ہے بےچارے کیا ہمیں تحفہ دیں گے یا کیا ہمارے ساتھ کوئی کریں گے, ان سے تو کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے. نوکروں کے سامنے بھی یہی روتا رہنا کہ ہائے مہنگائی بہت ہو گئی ہے ہمارے, اب نہ نوکر بےچارے کوئی امید رکھے, کوئی بھی نہ امید رکھے ان سے, اس طرح چھپا لیتے ہیں. کہیں ہم ایسا تو نہیں کرتے؟ تو ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کرنے والا کیوں عذاب رکھا؟ اس لیے کیونکہ یہ رسوائی سے بچنا چاہتے تھے نا دنیا میں, کہ لوگ ہمیں چیپ بھی نہ کہیں, لوگ ہمیں کنجوس بھی نہ کہیں, لوگ کہیں ہاں واقعی بیچاری اس کے پاس کہاں ہے, تو لوگوں میں بھی اچھی اچھی رہوں اور پیسے بھی نہ سپینڈ کرنے پڑے. تو اب یہ لو تم رسوائی سے بچتے تھے, یہ لو اللہ نے تمہارے لیے رسوائی والا عذاب تیار کر رکھا. اور یہ اور کیا کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس, اور خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دکھاوے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. یعنی ویسے کنجوس رہتے ہیں, رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کرتے, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, نوکروں کو نہیں دیتے, کچھ نہیں, لیکن ریاکاری کے لیے بہت خرچ کرتے ہیں. جہاں پہ پریس آئی ہوئی ہے, میڈیا آیا ہوا ہے, وہ تصویریں لے رہے ہیں, وہاں پہ ڈونیشن 10 لاکھ کا دے رہے ہیں, اتنے کا دے رہے ہیں, اور تصویریں کھنچوا رہے ہیں اور فرنٹ پیج پہ ان کی تصویریں لگ رہی ہیں, وہاں پہ خرچ کرتے ہیں. جہاں پہ شادی بیاہ ہو, لوگ دیکھیں, واہ واہ کریں, تعریفیں کریں, وہاں پہ خرچ کرتے ہیں ریاکاری کے لیے. اس میں کنجوسی نہیں کرتے. اب اموال کیوں آیا؟ کیونکہ کیش بھی ہو گیا, زمین جائیداد ہو گئی, یا اور کوئی بھی چیز, کسی بھی اسٹیٹ اور فارم میں جو بھی ایسٹس ہیں, جو بھی مال ہے, جو بھی چیز ہے, اس کو خرچ تبھی کرتے ہیں جب دکھاوا ہوتا ہے. اور دکھاوا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو اب یہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو اسی لیے ولا یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر, اور نہ یہ ان کا ایمان اللہ پر ہے, نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اور نہ آخرت کے دن پہ. اس لیے کہ اگر ان کا اللہ پہ ایمان ہوتا نا تو اللہ کی خاطر خرچ کرتے, آخرت پہ ایمان ہوتا تو دنیا کی تعریفوں کے لیے نہ خرچ کرتے, آخرت کی ہمیشہ کی تعریف اور ہمیشہ کے آرام کے لیے خرچ کرتے. اس کا مطلب ایمان میں کمزوری ہے. آج کل اگر آپ نوٹ کریں, ہماری پوری کی پوری زندگی ریاکاری نہیں بن گئی؟ ہاں ہم مال خرچ کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ آپ اگر کسی اسٹور پہ دیکھیں کہ میں جو شاپنگ کر رہی ہوں वो जो सारी चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं इनमें से कितनी हैं जितनी कि वाकई मुझे ज़रूरत है, और कितनी है इसलिए हैं कि फ़लाँ देखेगा और फ़लाँ दिखेगा तो क्या कहेगा, फ़लाँ आएंगे तो वो दिखेंगे तो क्या कहेंगे, उनकी नज़रों में मैं जज जाऊँ, उनकी नज़रों में मेरी तारीफ़ें हो जाएं, वो ये कहें। وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا, تو جس کا دوست شیطان بن گیا, جس کا ساتھی شیطان بن گیا تو کتنا برا ساتھی. شیطان کس کا دوست بنتا ہے؟ ان اس کا دوست بنتا ہے جو شروع سے آپ یہاں سے لگا لیں, آیت نمبر 36 میں پہلی چیز سے لگا لیں, جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا, جو شرک کرتا ہے, جو والدین کے ساتھ احسان نہیں کرتا, جو رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں مسکینوں اور ان کے ساتھ جتنی بھی باتیں آئیں نا, ماں ملکت ایمانکم, ان کے ساتھ احسان نہیں کرتا, ان کا ساتھی بنتا ہے. جو اکڑنے والا ہے اس کا ساتھی بنتا ہے, جو فخر کرنے والا ہے اس کا بنتا ہے, جو بخل کرتا ہے اور لوگوں کو بخل کا کہتا ہے اس کا ساتھی بنتا ہے, جو ریاکاری کرتا ہے اس کا ساتھی بنتا ہے. ان ساری چیزوں کو ملا لیں, ان جن یہ جو ساری خصلتیں ہیں نا, یہ ہیں جن کا دوست شیطان بنتا ہے. شیطان کو ایسے ہی لوگ تو اچھے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا دَعَ عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, کیا ہے ان کو کہ اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور یوم آخرت, کیا بگڑ جاتا ان کا, کیا نقصان ہو جاتا. شیطان نے ان کے دل میں تنگی ڈال دی نا, وہ جب ان کا دوست بن گیا, ان کا ساتھی بن گیا, تو وہ تو ان کو اس طرف آنے ہی نہیں دے گا ایمان کی طرف. اب شیطان نے ان کے لیے یہ چیزیں اتنی مشکل کر دیتا ہے, اگر تم اللہ کی ماننے والے بن گئے لوگ کیا کہیں گے, اگر تم ایسے ہو گئے تو کیا ہوگا, اگر تم نے یہ خرچ کر دیا تو تمہارا کیا بنے گا. جب دیکھیں اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں نہ ہوتا, جیسے یہاں پہ کہا گیا یہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت پر, جب ایمان نہیں ہوتا پھر جو اچھے اچھے کام ہیں وہ بھی انسان کیوں کرتا ہے؟ یہ رسم و رواج ہے یا دنیا کے فائدے ہیں یا شہرت ہے یا دکھاوا ہے, تبھی کرتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتا. تو کیا ہو جاتا اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت پر, ان کا کیا نقصان ہو جاتا؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ, اور کیا فرق پڑ جانا تھا اگر یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جو ان کو اللہ نے ہی رزق دیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ جو چیز اس نے ہمیں دی ہے وہ ہم اسی کے نام پہ کسی کو نہ دیں, یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. کیا ان کا بگڑ جاتا؟ اللہ کے دیے میں سے ہی دے رہے تھے نا, رزقہم اللہ, رزق دیا ان کو اللہ نے, جس نے دیا ہے اسی کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے. آپ کسی کو کوئی چیز دیں تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد اسی میں سے کچھ کہیں کہ ذرا سا مجھے دینا, ذرا یہ پین ابھی آپ نے اس کو دیا, اب آپ کو ذرا سا مجھے یہ پین دینا, ذرا میں ایک لفظ لکھ لوں اس سے, تو وہ کہے میں نے تو نہیں دینا, کتنا غصہ آئے گا. تو اللہ کے دیے میں سے ہی نہیں خرچ کرتے, اس لیے نہیں یہ لوگ خرچ کرتے کیونکہ ظاہر ہے جو انسان ایسا ہوتا ہے نا, مختال اور فخور ہوتا ہے, وہ انسان سمجھتا ہے کہ جو بھی میرے پاس ہے میری اپنی قابلیت سے ہے, میں کسی کو کیوں دوں. اسی وجہ سے تو وہ بخل کرتا ہے. اور پھر سوسائٹی میں جب سٹینڈرڈز یہ بن جائیں کہ عزت اس کو دی جائے جو مالدار ہے, چاہے اس نے مال حرام سے کمایا, حلال سے کرایا, کہیں سے بھی کمایا, لیکن وہ بس مالدار ہے, تو پھر واقعی ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جن میں بخل ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیوں خرچ کریں, کیونکہ اس مال کی وجہ سے ہمیں عزت مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہو جاتا اگر یہ خرچ کر دیتے, اللہ تعالیٰ تو ان کو کئی گنا بڑھا کے دیتا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب علم ہے اس کو, کون اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے اور کون ریاکاری کے لیے کرتا ہے, کس کے پاس کتنا ہے اور کون بخل کر رہا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ایک ذرے کی مقدار کے برابر. اور ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیں ذرے کی ڈیفینیشن جو ہے نا, اگر آپ آج کہ وقت میں دیکھیں گے. اگر کوئی کوئی چیز کہہ دی جاتی نا یہ کہ ذرہ اتنا, یعنی یہ چیز مثلا رائی کے دانے کے برابر, تو رائی کا دانا تو ایک برابر ہی رہے گا نا, لیکن یہاں پہ ذرہ کہہ دیا گیا. ذرے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو مزید ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا, تقسیم نہیں ہو سکتا, اس کو فردر تقسیم نہیں کیا جا سکتا. سمجھا گئی بات؟ جیسے پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ سائنسدانوں نے کہ ایٹم جو ہے نا وہ سب سے اسمالیسٹ پارٹیکل ہے, اس کے بعد ایٹم بھی جب ڈیوائڈ ہو گیا پروٹون نیوٹرون میں تو انہوں نے کہا تو ایٹم بھی ڈیوائڈ ہو گیا تو سب سے اسمالیسٹ تو نہیں رہ گیا. ذرہ وہ چیز ہے. اب دنیا جتنی بھی ترقی کر لے گی, اس زمانے میں ذرے کی ڈیفینیشن وہ کرتے ہوں گے شاید رائی کے دانے کے برابر, وہی اسمالیسٹ ہوگا ان کے لیے. آج ہم سوچیں نیکڈ آئی سے ایٹم کو بھی نہیں دیکھ سکتے, تو پروٹون نیوٹرون الیکٹرون یہ کہ کہاں سے ہم دیکھیں گے. تو اس کو اتنا سا بھی جس کو ہم نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے, یعنی اتنی چھوٹی چیز کا بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا. اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ جب حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے نا تو اس کو ظلم کہتے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ تم نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس کا کچھ دے گا, نہیں یہ تو اتنی چھوٹی چیز ہے, یہ ہے وہ ہے, نہیں ذرے کے برابر بھی تم پہ ظلم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا نا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً, اور یہ دیکھیں زبردست بات, اب میں نے آپ کو کہا بتایا تھا یہاں پہ تکن تھا لیکن نون گر گیا, اور نون اس میں کیوں گرایا جاتا ہے؟ جب تقلیل کا معنی دینا ہوتا ہے, یعنی قلیل بہت تھوڑا. ان تک اگر ہو حسنا نیکی, یعنی اتنی تھوڑی اتنی چھوٹی ذرے کے برابر نیکی ہے. یو دا اف ہا, وہ دگنا کرتا ہے اس کو. وہ یو اتی مل دن ہو اجرن عظیما, اور دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا اجر. دو چیزیں یہاں پہ آئی ہیں, نیکی کتنی ہے؟ ذرے کے برابر. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یضاعفہ, صرف اتنا ہی نہیں فرمایا کہ وہ دگنا کرتا ہے اس کو, ملٹی پلائی کر دے گا اس کو, بلکہ آگے بھی تو دیکھیں, وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اس کے علاوہ فردر اسپیشلی اپنے پاس سے, مِن لَّدُنْهُ اپنے پاس سے بھی. ایک تو تھا نا آپ کا نیکی کا بدلہ, ایک اللہ تعالیٰ اسپیشل اپنی طرف سے کہ دیکھو اچھا آپ کی نوکر ہے, اس نے کام کیا, آپ نے اس کو تنخواہ دی اور کہا یہ میری طرف سے اور تمہارے لیے انعام ہے, وہ تو ایڈیشنل ہو جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نیکی کا بھی اتنا بدلہ نہیں, اس کو بھی بدلے کو بھی ملٹی پلائی کرے گا وہ, اور اپنے پاس سے بھی اجر عظیم دے گا. اور اللہ تعالیٰ کا عظیم سوچیں کتنا بڑا ہوگا. آپ کی نیکی کتنی تھی؟ ذرے کے برابر. اور اس کی طرف سے ریوارڈ کتنا ہے؟ ملٹی پلائی بھی ہوا اس کا اجر, اور اجر عظیم بھی ملا. سبحان اللہ, یہ ہے آپ کا رب جو کتنا قدردان ہے. کون سی اور جگہ ایسی ہوگی جہاں پہ آپ کچھ لگائیں تو آپ کو اتنا پروفٹ دیا جائے؟ کون سی جگہ ہوگی بتائیں؟ لیکن سٹل ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ذرے کے برابر جو کام ہوتے ہیں یا نیکیاں ہوتی ہیں ان کو کچھ ورتھ ہی نہیں ان کی کو دیتے, ان کو کچھ نہیں سمجھتے. لو اتنا سا کام, یہ میں کیا کروں گی, بس اتنی سی چیز, اس کا کیا فائدہ؟ یعنی اس کو ہم کوئی نیکی سمجھتے ہی نہیں ہیں. اب ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ بڑی بڑی نیکیاں ہوں جن میں بگ نیمز ہوں, جن میں بڑے بڑے نام, اب یہ سامنے سکرین پہ نام لکھا ہوا ہے, بڑا نام آئے سامنے, لوگوں کو پتہ بھی تو چلے بھائی کون پڑھا رہا ہے, کون یہ ہے, کون وہ ہے, میرا نام بھی ذرا ڈسپلے ہونا چاہیے جس میں کوئی مطلب, جس میں کوئی پتہ تو چلے کہ بھائی یہ نیکی ہے, یہ کیا اتنی چھوٹی سی بات اور بس یہ نیکی کر لی. ایسا ہی ہے نا, ہماری تھنکنگ یہی ہوتی ہے نا, جس میں یعنی تھوڑا کچھ بھائی پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی کام کیا ہے. یہ شاید دنیا کے کاموں میں تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ یہ آیت کیا بتا رہی ہے, ذرے کے برابر, ذرے کے. اسی لیے تو ایک کھجور اللہ تعالیٰ اس کو پال کے کتنا بڑا کر دے گا, اوہد پہاڑ کے برابر. تو یہ ہے ملٹی پلائی ہونا اور اجر عظیم, کیونکہ 10 گنا 20 گنا 70 گنا بھی ملٹی پلائی کر لیں تو اوہد پہاڑ اتنا بڑا ہے کہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی ایک کھجور, جب تک اجر عظیم اللہ کی طرف سے نہ ہو. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا دیتا ہے. اور کیوں کسی کی نیکی اتنی بڑھ جاتی ہے؟ سب کی نہیں بڑھے گی, کوئی خاص کوئی لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں, کوئی نیکی اللہ تعالیٰ اتنی بڑھا دے, کس پہ ڈپینڈ کرتی ہے؟ ہماری نیکی اتنی بڑھ سکتی ہے؟ ہاں بڑھ سکتی ہے, اگر اخلاص ہے اس میں, ریاکاری نہیں ہے. اٹ آلسو ڈپینڈس کہ آپ کی سچویشن کیا تھی جب آپ نے وہ نیکی کی, آپ کے حالات کیا تھے, سخت تھے, مشکل تھے یا اسموتھ تھے. اسموتھ ہیں تو پھر اتنا ظاہر ہے نہیں بڑھے گا, لیکن اگر مشکل حالات میں کی ہوگی تو اور زیادہ بڑھے گا. اگر نیت میں اتنا اخلاص تھا, ذرے برابر کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں تھا کہیں پہ بھی کسی سے بھی کوئی صلہ پانے کا, اتنی زیادہ وہ بڑھ جائے گی. تو اس لیے سبحان اللہ, یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے. ایک ہی نیکی دو لوگ کرتے ہیں لیکن ان کے اجر میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے. ان ساری چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ. تو یہ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ نیکی کریں گے, آپ اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی کرتے ہیں, آپ جو کچھ بھی دیتے ہیں اللہ کے راستے میں, کوئی ذرے برابر بھی نیکی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے. جو چیز بھی آپ خرچ کرتے ہیں, جو چیز بھی آپ قربان کرتے ہیں, کئی گنا کر کے وہی چیز آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. آپ اللہ کے لیے اپنی مثلاً یہ ذرے برابر تو نہیں, ہمارے لیے تو پہاڑ برابر ہے یہ کہ ہم اپنی عزت قربان کر دیں اللہ کی خاطر. تو اگر آپ اپنی عزت قربان کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کوئی بات نہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کے بدلے میں, بخاری میں حدیث ہے کہ جو اللہ کی خاطر عاجزی کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے. تو جس نے دیکھو اللہ کے لیے اپنی عزت قربان کر دی, کوئی نہیں میں اس کو معاف کرتی, کوئی بات نہیں, اگر میں جھک جاؤں گی تو کوئی حرج نہیں, اللہ اس کو اٹھا دے گا. کتنا اللہ نے بڑھا کے دے دیا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عزت جانے نہیں دے گا, یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا. نہیں, تم نیچے جھکے اللہ کے لیے, اللہ نے تمہیں اوپر کر دیا. سبحان اللہ, جو اللہ کے راستے میں جان قربان کرتا ہے, جان اس نے ایک 50-60 سال 70 سال کی 100 سال کی زیادہ سے زیادہ زندگی دے دی اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کو ایسی زندگی دے دیتا جس میں کبھی فرمایا کہ اس کو مردہ بھی نہ کہو, وہ مرا ہوا ہے ہی نہیں. کیا ایسے اللہ بڑھاتا ہے. بعض لوگ اللہ کے راستے میں وقت دیتے ہیں, اپنا ٹائم, ان کے ایک آدمی کے وقت میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈال دیتا ہے. ایک آدمی اتنا کام کر جاتا ہے, بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور انسٹیٹیوٹس مل کے اتنا کام نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیں, ایک امام غزالی کے بعد برابر کام کر کے کوئی دکھا دے ساری دنیا کی یونیورسٹیاں جتنا انہوں نے کام کیا. مولانا اشرف علی تھانوی نے 1000 کتابیں لکھی ہیں, اور کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے جس پہ لکھا ہو کہ یہ جی اس کے کاپی رائٹس ہیں, کوئی اور نہیں چھاپ سکتا. اللہ اکبر. تو اگر آدمی اللہ کے راستے میں وقت دے, اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہی اتنی برکت ڈال دیتا ہے. ایک آدمی پوری فوج کے برابر بھاری ہو جاتا ہے, اتنا کام کر لیتا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب ہم اللہ کے راستے میں دینے میں بخل نہ کریں. جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ دے دینا, وقت ہے وقت دے دو, مال ہے مال دے دو, صلاحیت ہے صلاحیت دے دو, بولنے کی طاقت ہے وہ دے دو, لکھنے کی طاقت ہے وہ دے دو, جو ہے لے آؤ اس ڈھیری پہ ڈال دو, دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے بڑھا چڑھا کے دے دے گا. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذات تھے, اکیلے آدمی تھے, لیکن پھر اس کے بعد کتنے ہوئے, وہ 313 تھے جن کو لے کے بدر میں نکلے تھے, اور جب سب بندی کی تھی تو رو رہے تھے, اے اللہ یہی کچھ ہے میں لے کے آ گیا, دیکھ لے. آج اگر ان کو شکست ہو گئی تو قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی, تو فتح عطا فرما دے. وہ 313 تھے. پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ میں جب پہنچتے ہیں, 1400 ہو گئے, فتح مکہ میں گئے 10,000 ہو گئے, حنین میں گئے 12,000 ہو گئے, تبوک میں نکلے 30,000 تھے, اور جب آخری حج ہوا 1,25,000 صحابہ کھڑے میں. ایک سے اللہ نے کتنے کر دی. اللہ تعالیٰ اس طرح اضافہ کرتا ہے. اور ہم کیا ہیں, ہم دینے میں اتنا بخل کرتے ہیں, ٹائم نہیں میں اپنا دے سکتی, پیسے نہیں دے سکتی, صلاحیت نہیں دے سکتی, دل اتنے تنگ ہیں. اللہ کے راستے میں لگانے سے ڈرتے ہو, اس کے راستے میں ذرہ بھی دو گے نا, یہ صرف پیسوں کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں آپ اس کو صرف سوچیں گے میں ڈالر دوں گی تو اتنا بن جائے گا, وہ بھی ہے, وہ بھی ہے, جو کچھ بھی دو گے دے کے تو دیکھو लोग पूछते हैं आप कैसे करती हैं, बच्चों के साथ कैसे करती हैं, फलाने के साथ कैसे करते हैं, और जिसका काम है वो ही कराता है ना, मेरी क्या सलाहियत। उसका खुद वादा है जर्रा दोगे तो वो दुगना करेगा और अजर अजीम देगा, उस वक्त में ही बरकत डाल देता है। सुभान अल्लाह अकबर। और अगली आयत, चलिए अगली आयत से पहले आप तिलावत सुन ले फिर आगे चलते हैं, जो जबरदस्त आयत आ रही है।
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمِسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما।
हमने अल्लाह ताला की कदर नहीं पहचानी, वो कितना कदरदान है।